الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم محترم دوستو بزرگو اور عزیز نوجوان ساتھیو ماؤں اور بہنوں آپ حضرات کی خدمت میں ہمارے محبوب آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک ارشاد کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین نہایت ہی قیمتی نصیحتیں فرمائی ہیں. اللہ تعالی ہم سب ہی کو ان نصیحتوں کو حرز جان بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس پرفتن دور میں ان تین نصیحتوں پر عمل کرنے کی جتنی ضرورت ہے اتنی شاید ماضی میں کسی وقت ضرورت نہیں ہوئی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. اس لیے کہ جسم کے جتنے اعضاء ہیں ان اعضاء میں زبان ہی ایک ایسا عضو ہے جو ہمیشہ بے لگام رہتا ہے. ہاتھ خود بخود نہیں اٹھتا، ہمیں اٹھانا پڑتا ہے. قدم خود بخود نہیں چلتے، ہمیں چلانے پڑتے ہیں. اور زبان بھی خود بخود نہیں چلتی، ہمیں چلانی پڑتی ہے. لیکن زبان کے معاملے میں ہم لوگ کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ زبان کے بارے میں ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ خود بخود ہی چل رہی ہے. اسی لیے ہم نہ کہنے کی بات زبان سے جب کہہ دیتے ہیں اور پھر ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو فوراً ہم یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ غلطی سے یہ بات نکل گئی. میری مراد یہ نہیں تھی، میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا تھا. حالانکہ زبان خود بخود نہیں چلتی. اگر آپ خاموش رہنے کا فیصلہ کریں تو زبان بات نہیں کر سکتی، زبان اسی وقت بولتی ہے جس وقت ہم بولنے کا فیصلہ کرتے ہیں. اگر زبان ہمارے کنٹرول میں نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد کیسے فرماتے کہ تم اپنی زبان کو کنٹرول کرو؟ ایک شخص کو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ تم اپنی اولاد کو کنٹرول میں رکھو، اسے اس کی پڑوسی کی اولاد کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اپنے پڑوسی کی اولاد کو کنٹرول میں رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنے پڑوسی کی اولاد پر کنٹرول حاصل نہیں ہے، اور اپنی اولاد پر چونکہ کنٹرول حاصل ہے اس لیے اسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنی اولاد کو کنٹرول میں رکھو. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ زبان ہمارے کنٹرول میں ہے. زبان سے ہم اگر اچھی بات کہنا چاہیں تو اچھی بات بھی کہہ سکتے ہیں، اور بری بات کہنا چاہیں تو بری بات بھی کہہ سکتے ہیں. اسی لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ املاء الخیر خیر من السکوت والسکوت خیر من املاء الشر. جب کبھی بات کرنے کی نوبت آئے تو سوچ لیا کرو کہ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ بات خیر کی ہے یا شر کی. سوچ لیا کرو، تولو، پھر بولو. اب یہ ہمیں جو کہا جا رہا ہے کہ املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول کرو، کف علیک لسانک، اپنی زبان کو روک کے رکھو، اسے آزاد مت چھوڑو. اس لیے کہ جب تم اسے آزاد چھوڑ دو گے تو وہ خیر کے کلمات بھی کہے گی اور شر کے کلمات بھی کہے گی. اور جب تم بولنے سے پہلے تولو گے، پہلے تولو گے پھر بولو گے، غور و فکر کرو گے، تو تمہیں پتا چلے گا کہ میری زبان سے اس وقت میرا دماغ جو بات کرنے کو سوچ رہا ہے وہ خیر ہے یا شر ہے. اور پھر آگے کہا گیا کہ اگر تم اس نتیجے پر پہنچو کہ میری زبان سے اس وقت جو بات نکلنے جا رہی ہے وہ شر کی ہے تو السکوت خیر من املاء الشر، تو خاموش رہنا اس قسم کی بات بکنے سے بہتر ہے. اور اگر تم اس نتیجے پر پہنچو کہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ خیر کی ہے، بھلائی کی ہے، اچھائی کی ہے، تو اس وقت خاموش رہنا اچھا نہیں ہے. وہ املاء الخیر خیر من السکوت، اس وقت بولنا خاموش رہنے سے بہتر ہے. اب یہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک اصول بتلایا کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرو، اور کنٹرول اس طرح کرو کہ لگام تمہارے ہاتھ میں ہو، اور جب دماغ میں کوئی خیال آئے کہ مجھے کچھ کہنا ہے تو کہنے سے پہلے سوچو، اگر خیر ہے تو لگام چھوڑ دو اور بولو، اور اگر شر ہے تو لگام کو مضبوطی سے پکڑو اور مت بولو. یہ جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے اسی لیے تو دی گئی ہے کہ زبان پر ہمیں کنٹرول اللہ نے دیا ہے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَسَائِدُ وَالْسِنَتِهِمْ. لوگوں کو ان کے چہروں کے بل گسیٹ کر جہنم میں اوندا پھینک دیا جائے گا، وہ ان کی زبانوں کے کرتوتوں کی وجہ ہی سے ہوگا. تو اگر زبان ہمارے کنٹرول میں نہ ہوتی تو قیامت کے دن اللہ جل جلالہ وعم منوالہ ہمیں زبانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں کیوں ڈالتے؟ ہم تو بڑی آسانی سے یہ کہہ کر نکل جاتے کہ اے اللہ آپ آنکھ کے بارے میں مجھے پوچھ لیجئے اس لیے کہ آنکھ میرے کنٹرول میں تھی، اور کان کے بارے میں بھی پوچھ لیجئے اس لیے کہ وہ کان میرے کنٹرول میں تھے، ہاتھ کے بارے میں پوچھ لیجئے اس لیے کہ ہاتھ میرے کنٹرول میں تھے. زبان کے بارے میں آپ مجھے مت پوچھیے اس لیے کہ زبان میرے کنٹرول میں نہیں. مجھے قیامت کے دن میرے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر قیامت کے دن یوسف بھائی کے بارے میں مجھے پوچھا جائے کہ بھائی تم زکات یوسف بھائی زکات کیوں نہیں دیتے تھے, تو میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ یہ میرے کنٹرول کی بات نہیں ہے, آپ ان سے پوچھئے. تو اللہ تعالی ہمیں زبان کے بارے میں پوچھیں گے اور پوچھ کر اس کے جو گناہ ہے ان گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان ہمارے کنٹرول میں ہے. لیکن یہ زبان ہمارے کنٹرول میں ہونے کے باوجود بھی ایسا عضو ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہے. اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں, کسی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں, باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور منٹوں اور گھنٹوں تک ہم غیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بعد میں بہت افسوس ہوتا ہے کہ میں اس قسم کی باتیں نہ کرتا تو اچھا رہتا. کسی پہ بہتان دھر دیتے ہیں, کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں اور بعد میں بہت افسوس ہوتا ہے کہ میری زبان سے یہ بات کیوں نکلی. ہم بغیر ضرورت کے جھوٹ بول دیتے ہیں اور کبھی کبھی ضرورت کے پیش نظر جھوٹ بول دیتے ہیں, پھر بہت افسوس ہوتا ہے کہ یار خاموخواہ میری زبان سے یہ جھوٹی بات نکل گئی, یہ نہ بولتا تو اچھا رہتا. غصے میں ہم نہ کہنے کی باتیں کہہ دیتے ہیں اور بعد میں افسوس ہوتا ہے کہ کاش کہ میں یہ باتیں نہ بولتا تو اچھا رہتا. تو زبان جو ہے ہمارے کنٹرول میں ہے, لیکن ہم نے چونکہ اس کو آزاد چھوڑ رکھا ہے, وہ آزاد ہو گئی. جیسے بچے بچپن سے ہمارے تابع ہوتے ہیں, ہمارے فرما بردار ہوتے ہیں, لیکن وہ جیسے جیسے بڑھتے چلے جاتے ہیں ہم ان کے ساتھ محبت اور ڈسپلن دونوں کو جمع کر کے معاملہ نہیں کرتے. بچوں کی صحیح تربیت کے لیے سٹک اینڈ کیرٹ کا اصول اپنانا پڑے گا, محبت بھی, اور محبت کے ساتھ ساتھ جس جگہ پر ان پر سختی کرنی پڑے سختی بھی. اور یہ دنیا کے ہر قانون میں چیز پائی جاتی ہے کہ نرمی ہی نرمی نہیں ہوتی, نرمی کے ساتھ کچھ سختی بھی ہوتی ہے. اور شریعت مطہرہ نے جہاں جہاں سختیوں کا حکم فرمایا ہے وہ سختیاں بھی ایسی ہیں جو ہر انصاف پسند کی عقل میں آتی ہے. بے تحاشا مارنے کا شریعت نے حکم نہیں کیا ہے, بے تحاشا ظلم کرنے کا شریعت نے حکم نہیں فرمایا ہے, بلکہ بچوں کے بڑے حقوق بیان فرمائے ہیں. لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو شخص بچے جب بچپن میں ہوتے ہیں ماں باپ کی بات مان رہے ہوتے ہیں, فرما بردار ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ بڑھتے ہیں, اور جو باپ جو ماں اپنے بچوں کو پوری آزادی دے دیتے ہیں اور ان کی تربیت نہیں کرتے, ان پر ڈسپلن کو لاگو نہیں کرتے, تو کچھ ہی سالوں کے بعد وہ بچے بالکل آزاد ہو جاتے ہیں. اب یہ آزاد ہو گئے تو اس آزادی کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اب ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. تو ہماری زبانوں کا بھی کچھ میرے بھائیوں یہی حال ہے کہ جب سے ہم بچے تھے اس وقت سے اگر ہمارے گھروں میں ہماری زبان کے بارے میں ہماری صحیح تربیت ہوتی, یا یہ کہ جب ہم سن شعور کو پہنچے سمجھ کی عمر کو پہنچے اس وقت سے ہم خود احتیاط کرتے, بالغ ہونے کے بعد سے احتیاط کرتے, تو ہماری زبانیں قابو میں رہتی, ہماری زبانیں قابو میں رہتی. حضرات اکابر نے اپنی زبانوں پر اتنا زیادہ کنٹرول کیا, اتنا زیادہ کنٹرول کیا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی کو ملنے کے لیے گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھٹکھٹایا تو پتا چلا کہ وہ صاحب گھر میں نہیں ہے. تو اس کے بعد ان کی زبان سے یہ سوال نکل گیا کہ وہ کب تشریف لائیں گے, یا یہ سوال نکل گیا کہ کہاں گئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ پوچھا کہ فنا صاحب گھر میں ہے, اندر سے جواب آیا کہ نہیں گھر میں نہیں ہے وہ اس وقت. تو آگے پوچھا کہ کہاں تشریف لے گئے ہیں,
تو کبھی کبھی تو کہاں تشریف لے گئے ہیں پوچھنے کے پیچھے مقصد ہوتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ اس وقت مسجد نور میں گئے ہیں تو مجھے بہت ارجنٹ کام ہے تو میں بھی وہاں چلا جاؤں. تو پوچھنے کے پیچھے مقصد ہوتا ہے. یا یہ کہ گھر میں کب تشریف لائیں گے, اس کے پیچھے بھی مقصد ہوتا ہے کہ اگر 3 بجے گھر تشریف لانے والے ہوں تو میں بھی 3 بجے دوبارہ آؤں گا. لیکن کبھی کبھی ہم ایسے ہی کسی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں, کام کچھ ہوتا نہیں ہے اور دوبارہ آنے کا یا ان کو تلاش کرنے کا بھی ارادہ نہیں ہوتا, ایسے ہی ہم پوچھ لیتے ہیں کہ کہاں گئے ہیں, خیریت تو ہے, کس وقت تشریف لائیں گے. تو ہمارے بزرگان دین جب ان کی زبانوں سے کوئی جملہ گناہ کا نہیں, لا یعنی بے مقصد, جس کا دنیا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں نکل جاتا تھا, اس پر بھی ان کو افسوس ہوتا تھا کہ میری زبان نے زندگی کا قیمتی لمحہ ایسے کام میں خرچ کیا جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. تو انہوں نے پوچھا کہ فلاں صاحب ہے, کہا کہ نہیں نہیں ہے, کہ کس وقت تشریف لائیں گے, یا یہ پوچھا کہ کہاں تشریف لے گئے ہیں, تو اندر سے بتلا دیا گیا ہوگا. اب جیسے ہی واپس وہاں سے پلٹے تو راستے ہی میں انہیں احساس ہوا کہ مجھے تو ان کا کوئی کام نہیں تھا, میرا دوبارہ ان سے ملنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, تو میری زبان سے یہ جملہ خاموخا نکلا. اور اس جملے کی وجہ سے یہ جو زندگی کے 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ 5 سیکنڈ تھے وہ بیکار گئے اور ضائع گئے. گناہ نہیں ہوا لیکن کوئی ایسا کام نہیں ہوا جو فروٹ فل تھا, جس کا کوئی فائدہ ہوتا. تو گھر جا کر کے اتنے روئے کہ لوگ پریشان کہ بھئی ہو کیا گیا. تو ان حضرات کو اپنی زبان کے بارے میں اتنی زیادہ فکر تھی تو انہوں نے اپنی زبانوں کو کنٹرول کیا ہوا تھا کہ ایک ایک بات جب وہ بولتے تھے تو وہ آخرت میں فائدہ لانے والی ہوتی تھی. ایک صاحب کو کسی نے کہا کہ بھئی ذرا ٹھہر جائیے, آپ سے بات کرنی ہے, آپ ذرا ٹھہر جائیے بات کرنی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب ہم ایک بستی میں رہتے ہوئے ہوتے ہیں تو بستی میں ملنے جلنے والوں سے واقف ہوتے ہیں کہ بھئی یہ صاحب جب ملتے ہیں تو کچھ کام کی وجہ سے ملتے ہیں, یہ صاحب ملتے ہیں تو بیکار ملتے ہیں. تو انہیں بھی احساس ہوگا کہ یہ صاحب ابھی روکیں گے مجھے اور میری 10-15 منٹ یوں ہی کھا جائیں گے, تو کہا ذرا ٹھہر جائیے, آپ سے مجھے بات کرنی ہے. تو وہ رکے نہیں اور چلتے چلتے انہوں نے یہ کہا کہ مجھ سے اگر بات کرنی ہو تو پہلے سورج کو روک لیجئے, سورج اگر رک جائے تو میں آپ سے بات کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج چل رہا ہے تو میری زندگی بھی چل رہی ہے, اور میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ ادھر ادھر کی باتوں میں اپنی زندگی کو خرچ کرنا نہیں چاہتا. تو جن لوگوں نے اپنی زبان کو قابو میں کیا ہوا تھا, جنہوں نے زبان کی تربیت کی ہوئی تھی, جیسے ایک بچے کی صحیح تربیت ہو تو اسے باپ کہتا ہے کہ بیٹا کھڑے ہو جاؤ تو کھڑا ہو جائے گا, بیٹا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے گا, بیٹا فلاں جگہ چلے جاؤ تو چلا جائے گا, بیٹا فلاں کام کر لو تو کر لے گا, بیٹا فلاں جگہ مت جانا تو نہیں جائے گا. تو اسی طرح اگر زبان کی صحیح تربیت ہوئی ہوتی ہے تو وہ زبان جو ہے اسی بات کو بولے گی جسے ہم بولنے کی اجازت دیں گے, اور اس بات کو کبھی نہیں بولے گی جس کی ہم اجازت نہیں دیں گے. لیکن بیٹا آوارہ ہو جائے, اب آپ اسے کہو کہ بیٹا نماز کا وقت ہو گیا ہے آ جائیے, وہ نہیں آئے گا. بیٹا دیکھو ہماری بستی میں یہ برے لوگوں کا ٹولا ہے, ان کے ساتھ گھومنے پھرنے سے تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی, یہ چند دن کے مزے ہیں جوانی کے لیکن تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی, آخرت بھی برباد ہو جائے گی, وہ نہیں مانے گا. بیٹا دیکھو سویرے جلدی اٹھا کرو, اٹھ کر کے نماز پڑھ لیا کرو, وضو کر کے کچھ قرآن پڑھ لیا کرو اور اس کے بعد ناشتہ کر کے پھر جو کچھ کرنا ہو کرو, تم آزاد ہے, نہیں کرے گا. کیوں؟ اسے کہ کنٹرول میں نہیں ہے. اسی طرح میرے بھائیو یہ زبان جب ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی تو اس وقت وہ جو چاہے گی بولے گی, جو چاہے گی بولے گی, ہمیں موقع ہی نہیں دے گی کنٹرول کرنے کی, موقع ہی نہیں دے گی کنٹرول کرنے کی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ فرمایا کہ اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو, املک علیک لسانک, اپنی زبان کو کنٹرول کرو, کف علیک لسانک, اپنی زبان پر روک تھام رکھو. من سمت نجا, جس شخص نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پالی. جس شخص نے خاموشی اختیار کر لی اس نے نجات پا لی. کیوں؟ اس لیے کہ جو خاموش رہنے کا عادی ہو جاتا ہے وہ صرف ضرورت کے وقت بولے گا. اب ضرورت کے وقت بولے گا تو باقی وقت میں جو خاموش بیٹھا ہوا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا. کوئی فروٹ فل ایکٹیویٹی میں اور کوئی مثمر ثمرات کام میں اپنے وقت کو صرف کر رہا ہوگا. نماز میں مشغول رہے گا اور تلاوت میں مشغول رہے گا, ماں باپ کی خدمت میں مشغول رہے گا, کسی اور کام میں مشغول رہے گا. اور اگر بولنے کا عادی ہو گیا تو نہ بولنے کا بولتا رہے گا, نہ بولنے کا بولتا رہے گا. جو خاموش رہا اس نے نجات پائی, اور جو خاموش رہنے کا عادی نہیں ہوا اس نے نجات نہیں پائی. کیا مطلب؟ اس کی عزت چلی جائے گی, وہ بک بک کرتا رہے گا تو لوگوں کی نظروں میں گر جائے گا, وہ بک بک کرتا رہے گا لوگوں کی نظروں میں گر جائے گا. اور پھر بک بک کرنے میں کچھ اچھی باتیں کہے گا, زیادہ بری باتیں کہے گا, زیادہ بیکار باتیں کہے گا, لوگوں کی نظروں میں گر جائے گا. اور پھر بولتے بولتے کسی پر تہمت لگائے گا, لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا. کسی کی غیبت کرے گا, لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا. اور اگر غیبت نہیں کرے گا, تہمت نہیں لگائے گا, یا غیبت لگائے گا اور تہمت لگائے گا اور دنیا میں جھگڑا نہیں ہوگا, اس لیے کہ صاحب واقعہ کو پتا نہیں ہے یا صاحب واقعہ شریف آدمی ہے, تو وہ اگر لڑنے کے لیے نہیں آئے گا تو آخرت میں تو لینے کے بجائے دینے کے پڑ ہی جائیں گے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کی تاکید کے ساتھ ساتھ جب ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں اس کی بہت تاکید ملتی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کہ اپنی زبان سے ایک لفظ بھی بندہ نکالتا ہے تو ایک نگراں فرشتہ بیٹھا ہوا ہے لکھنے کے لیے. اگر اچھی بات ہے تو یہ دائیں طرف والا فرشتہ لکھ لیتا ہے اور یہ جنت میں جانے کا ذریعہ بنتا ہے, اور اگر کوئی بری بات کہتا ہے تو بائیں طرف والا فرشتہ لکھ لیتا ہے اور جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے, جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور ایک ایک بات کے بارے میں, ایک ایک بات کے بارے میں اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کے یہاں حساب لیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو باتیں کہتے ہیں وہ ہوا میں اڑ جاتی ہیں, نہیں میرے بھائیوں, ایک ایک بات ریکارڈ کی جا رہی ہے, ایک ایک بات لکھی جا رہی ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں انہوں نے کیا تھا یا جو کچھ دنیا میں انہوں نے کہا تھا سب کچھ اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا, اور وہ اپنے سارے اعمال اور سارے اقوال کو موجود پائیں گے. اب میرے بھائیوں, نامے اعمال کے بارے میں سوچو کہ صبح سے شام تک سب سے زیادہ کون سا عضو کام کرتا ہے؟ آنکھیں زیادہ کام کرتی ہیں, کان زیادہ کام کرتے ہیں, ہاتھ پاؤں زیادہ کام کرتے ہیں, یا زبان زیادہ کام کرتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اچھے اعمال ہیں تو ان میں بھی زبان کے اعمال سب سے زیادہ ہوں گے, اور برے اعمال ہیں ان میں بھی زبان کے اعمال سب سے زیادہ ہوں گے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی نصیحت جو فرمائی ہے ان تین نصیحتوں میں سے, وہ ہے املک علیک لسانک, اپنے اوپر اپنی زبان کو کنٹرول کرو. املک علیک لسانک, اپنے اوپر اپنی زبان کو کنٹرول کرو. کف علیک لسانک, اپنی زبان پر روک تھام رکھو. اور من سمت نجا, جو شخص خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا. جو خاموش رہنے کا عادی ہو جاتا ہے اسے غور و فکر کا موقع ملتا ہے, اور جو بولنے کا عادی ہو جاتا ہے وہ میرے بھائیوں کسی نہ کسی مرحلے پر اپنی زبان سے ایسی باتیں بک دے گا جو اس کے لیے ندامت کا باعث ہو جائے گی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کچھ نصیحتیں بیان فرمائی ہے, ان میں سے ایک نصیحت بہت بڑھیا, اللہ اکبر. میرے بھائیوں, اس آسمان کی چھت کے نیچے اور اس روئے زمین پر ان سے بہتر کوئی معلم اور سکھانے والا اور تربیت کرنے والا آیا ہی نہیں ہے. یہاں تو کہا کہ عملی کالی کا لسانک, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو, اور دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس بات کا خیال رکھو کہ تمہاری زبان سے ایسی بات نہ نکل جائے جس بات کے نکل جانے کے بعد تمہیں کسی سے معافی مانگنی پڑے. ایسی تمہاری زبان سے کوئی بات نہ نکلے جس پر تمہیں عذر پیش کرنا پڑے. یا تو دنیا میں ایک فرد واحد کے بارے میں آپ نے کچھ بات کہی, وہ آپ کے سر پہ مسلط ہو گیا کہ نہیں یہ بات غلط ہے اور میں معافی چاہتا ہوں. 10-15 آدمیوں کو جمع کر لیا, قوم کے بڑوں کو جمع کر لیا, ٹیبل پر بیٹھنا پڑا اور کہنا پڑا کہ بھئی میری غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دو. کتنی پشیمانی ہوگی اور کتنی ذلت ہوگی. اور جو سٹیٹس ہے, جو عزت ہے, اور اگر ضد پہ رہا کہ نہیں, تو اگر اس کا دنیا میں کوئی کیس بن سکتا ہے تو وہ کیس دائر کرے گا, مقدمہ دائر کرے گا. تو دنیا کی کسی حکومت میں جا کر کے اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہماری غلطی ہو گئی, ہم معافی چاہتے ہیں. اور اگر وہ متکبر ہے اور حق بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, تو پھر اللہ جل جلالہ منوالہ کے یہاں جا کر تو معافی مانگنی ہی پڑے گی کہ اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے. اس سے بھی کہنا پڑے گا کہ بھئی آپ مجھے معاف کر دو, اس لیے کہ وہاں جہنم میں جانے کی ذلت سے وہ کسی انسان کے سامنے معافی مانگنے کی ذلت کو ہلکا سمجھے گا. اس لیے میرے بھائیو, اس پرفتن دور میں جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں اور اس بات کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا کہ ہم کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, کس کے ساتھ ہمیں بیٹھنا چاہیے, تو غلط مجلسوں میں, غلط محفلوں میں بھی ہم بیٹھتے ہیں, تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہماری زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے, ہم کسی کی غیبت نہ کریں, ہم کسی پر بہتان نہ باندھیں, کسی کی عزت پہ حملہ نہ کریں, کسی پر کوئی تہمت نہ لگائیں, ہم جھوٹ نہ بولیں, ہم ایسی کوئی بات نہ کہیں جس سے سامنے والے کو دھوکہ لگ جائے, ہم ایسی کوئی بات نہ کہیں جس سے سامنے والے کو ایسا احساس ہو کہ میری تحقیر کی گئی ہے, میرا مذاق اڑایا گیا ہے. ہم زبان سے کسی کو گالی نہ دیں, ہم زبان سے سخت بات نہ کہیں. یعنی زبان کے بارے میں بہت زیادہ ہم کنٹرول کریں, بہت زیادہ کنٹرول کریں, اس کا بہت زیادہ اہتمام ہو اور احتیاط ہو کہ ہماری زبان پر ہمیں کنٹرول ہو. اس کا طریقہ میرے بھائیوں یہ ہے, کچھ طریقے بھی بزرگوں نے بتلائے ہیں کہ سب سے اچھا فارمولا تو یہی ہے کہ من سمت نجا, جو شخص خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا. تو حتی الامکان کوشش یہ کرو اور اصول یہ بناؤ کہ مجھے بغیر ضرورت کے بولنا ہی نہیں ہے, مجھے بغیر ضرورت کے بولنا ہی نہیں ہے. ایک شاہزادہ تھا, اس نے یہ حدیث پڑھی, پرنس تھا, اس نے یہ حدیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا. تو اس نے طے کر لیا کہ اب بولنا ہی نہیں ہے. اب اس نے بولنا بند کر دیا. جب بولنا بند کر دیا تو علاج معالجے کی کوئی کمی نہیں تھی. بادشاہ کے یہاں اس طبیب کو بلایا, فلاں ڈاکٹر کو بلایا, فلاں حکیم کو بلایا, لیکن بھائی کوئی بیماری ہوتی تو علاج ہوتا نا, بیماری تو کوئی تھی ہی نہیں. انہوں نے تو خود ہی اپنی زبان پر لگام لگا لی تھی کہ بولوں گا ہی نہیں. اب وہ بولے ہی نہیں بالکل, زبان پر مکمل کنٹرول. حالانکہ شریعت کی منشا یہ نہیں ہے, شریعت کی منشا یہ ہے کہ جو جتنا بولے گا اتنا زیادہ خطرے میں پڑے گا. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما عجیب ارشاد فرماتے ہیں, حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عجیب ارشاد ہے, وہ فرماتے ہیں کہ بھئی ذرا دیکھو کہ اللہ نے تمہیں کان دو دیے ہیں, زبان ایک دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 5 منٹ تک بولو تو 10 منٹ تک سنو, اس لیے کہ سننے کی دو چیزیں ہیں اور بولنے کی ایک ہی چیز, تو سنو زیادہ بولو کم. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھو تمہاری زبان کے مقابلے میں کانوں کے ساتھ انصاف کرو. اب ہمارا معاملہ بالکل برعکس, ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا ہماری ہی سنتی رہے, ہم کسی کی نہ سنیں. سنانے کی سب کو خواہش رہتی ہے اور سنانے کا شوق, ہم کسی کے نہ سنیں. تو وہ بالکل خاموش ہو گیا. اب کچھ وزیروں نے, کئی دن گزر گئے, تو بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم شہزادے کو شکار کھیلنے کے لیے جنگل میں لے جائیں, ذرا فریش ایئر ملے گی, کچھ کھیل کود میں مشغول ہوگا تو جو کچھ پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی, اور اگر اللہ فضل فرمائے تو زبان اس کی کھل جائے. بادشاہ نے کہا بہت اچھی بات ہے, یہ لوگ چلے گئے. اب سب شکار کھیلنے کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شکار کی چیز مل جائے تو ہم اسے شکار کریں, کوئی چیز نظر نہیں آئی. اچانک ایک ٹہنی پر, ایک برانچ پر, درخت کے ایک برانچ پر ایک دو پتوں کے پیچھے ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا. لیکن ان کو نظر نہیں آ رہا تھا. اور تھوڑی ہی دیر میں اس نے چیں 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 کرنا شروع کیا. اب جیسے ہی چیں 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 اس نے کیا تو یہ تو بڑے ماہر تھے, تیر اور کمان کو سنبھالا اور فوراً تیر نشانے پہ لگا اور وہ پرندہ نیچے گرا. اب شہزادے نے جب یہ چیز دیکھی تو اس کی زبان کھلی اور زبان سے اس نے کہا کہ دیکھ, جب تک تو خاموش تھا بچا ہوا تھا, بولنے گیا تو مرا. اس لیے کہ اس کا تو عمل اس حدیث پر پورا تھا کہ من سمتا نجا, جو شخص خاموش رہا وہ بچ گیا. تو کہا دیکھ جب تک تو خاموش تھا بچا ہوا تھا, بولنے گیا تو مرا. اب یہ وزیروں نے سن لیا کہ اچھا یہ تو اچھے خاصے بولتے ہیں, انہیں بیماری کوئی نہیں, انہوں نے تو خاموش رہنے کا سبق پڑھ لیا ہے. تو لے گئے بادشاہ کے پاس اور بادشاہ کے سامنے پوری کار گزاری سنائی. تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی تو بولتا کیوں نہیں, جب بول سکتا ہے ضرورت کے موقع پر تو بول, تو بولتا کیوں نہیں, ہمیں پریشان کیوں کرتا ہے. اب وہ بولنے کے لیے تیار نہیں. بادشاہ نے خوب سمجھایا پھر بھی نہ بولے, ڈانٹنا شروع کیا پھر بھی نہ بولے. تو بادشاہ نے زد و کوب کی اور مار پیٹ سے کام لیا. تو اب وہ شہزادہ بالکل خاموش اور دل ہی دل میں کہہ رہا ہے کہ جنگل میں ایک مرتبہ بولنے کے نتیجے میں تو اس مصیبت میں پڑا ہے, اگر دوبارہ زبان کھولے گا تو اس سے بڑی مصیبت میں پڑے گا. اس لیے کہ تیرے نبی نے یہ کہا ہے کہ من سمتا نجا, جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ خاموشی ایک تو یہ ہے کہ آدمی بولتا رہے. دیکھو دو شکلیں ہیں, ایک تو یہ کہ بولتا رہے اور سوچتا رہے کہ مجھے کہاں نہیں بولنا چاہیے, ایک تو یہ طریقہ ہے, اس میں بہت مشکل ہے اس لیے کہ ہم لوگ بولنے کے عادی ہو گئے ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بولو مت اور سوچتے رہو کہ مجھے یہاں بولنا چاہیے یا نہیں. تو کہاں مجھے لگام دینی چاہیے مت سوچو, کہاں مجھے لگام چھوڑنی چاہیے, کہاں لگام دینی چاہیے ہم نہیں کر سکیں گے, اس لیے کہ زبان ہم پر کنٹرول کر رہی ہے, ہمیں کنٹرول کر رہی ہے زبان. تو من سمتا نجا کا مطلب یہ کہ بالکل خاموش ہو جاؤ, جہاں ضرورت پڑے وہاں بولو, ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ بولنے والوں کو بولنے سے پہلے تولنا چاہیے. میرے بھائیوں یہ زبان اتنی خطرناک ہے, اتنی خطرناک ہے, اتنی خطرناک ہے کہ کبھی کبھی ہم ہنسی مذاق میں چلتے چلتے ایسا کوئی فقرہ کسی کو کہہ دیتے ہیں جس فقرے کی وجہ سے اس کا دل پاش پاش ہو جاتا ہے. ہم تو مذاق کر کے چلے جاتے ہیں, ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا, لیکن وہ شخص اس فقرے کو لے کر کئی مہینوں تک چلتا رہتا ہے. اسی کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ سے ہمیں سمجھایا کہ ان الرجل لا یتکلم بکلمت, ایک بندہ ایک شخص اپنی زبان سے کوئی بات کہتا ہے اور لا یہوی الیہ بالن, اس کی طرف اس کا ذہن بھی نہیں جاتا کہ میں کیا بول گیا ہوں اور کیا بول رہا ہوں, لیکن وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ وعام منوالو اس ایک جملے کی وجہ سے اسے جہنم کی گہرائی میں ڈال دیتے ہیں. اس لیے زبان کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہو. حضرت علی کرم اللہ وجہو کا ایک شعر ہے کہ جراحات السنان لہلتیام ولا یلتام ما جرح اللسان, نیزے اور تیر اور تلوار اور دنیا بھر کے جو اسلحے ہیں اور دنیا بھر کے جو ہتھیار ہیں ان کی وجہ سے جسم پر اگر کہیں زخم آ جاتا ہے تو اس زخم میں بھرا ہوا جاتا ہے اور وہ زخم کچھ نہ کچھ دنوں کے بعد مندمل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن زبان سے کسی کے دل پر اگر کوئی زخم آتا ہے تو میرے بھائیو زندگی بھر وہ زخم مندمل نہیں ہوتا. اس لیے زبان بہت ہی زیادہ خطرناک. تو سب سے پہلا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ زبان کو کنٹرول میں رکھو, کا مطلب یہ کہ بولو ہی مت. اور بولو ہی مت کا کیا مطلب, ضرورت کے موقع پر بولو. بولتے رہیں گے اور جہاں ضرورت نہیں ہوگی وہاں کنٹرول کریں گے, یہ بہت مشکل. بولو ہی مت, جہاں ضرورت ہے وہاں بولو. جیسے آنکھوں کے بارے میں ہم لوگوں کی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے اس زمانے میں کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر بھی دیکھو, ادھر بھی دیکھو, آگے بھی دیکھو, ہر جگہ دیکھتے دیکھتے چلو اور کوئی بری چیز آ جائے تو نگاہ نیچی کر لو. یہ بہت مشکل, اس لیے کہ ہم لوگوں کا ایمان کمزور, ہم لوگوں کی روحانیت کمزور, ہم لوگوں کے دل کمزور. تو ہم جب کسی حسین و جمیل عورت پہ نظر ڈال دیتے ہیں پھر اسے نیچی کرنا بہت مشکل. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف یوں گھوم گھوم کر پھر پھر کر دیکھتے رہو اور پھر جہاں کہیں کوئی غلط چیز آ جائے تو نگاہ پر کنٹرول کرو, یہ بہت مشکل. اور دوسرا طریقہ کیا کہ نیچے دیکھ کر کے چلو، نیچے دیکھ کر. اب نیچے دیکھ کر چلیں گے اور اسی وقت اپنی نظر اٹھاؤ جہاں ضرورت پڑے. تو جہاں ضرورت پڑے نظر اٹھاؤ گے تو ایسا بہت کم ہوگا کہ کسی غلط عورت پہ نظر پڑے گی. نیچے دیکھ کر کے چل رہے ہیں آپ. تو اسی طرح بولتے 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 لگام لگانا اسی جگہ پر جہاں لگام لگانی چاہیے بہت مشکل ہوگا. بولو ہی مت، وہیں بولو جہاں بولنے کا کچھ فائدہ ہے. اور جب بولنے کا موقع آئے تو کیا کرو بھائی، تولو پھر بولو، تولو پھر بولو، تولو اور تول کر کے دیکھو کہ خیر ہے یا شر. اگر شر ہے، بری بات ہے، دنیا میں پریشانی ہو سکتی ہے، آخرت میں پریشانی ہو سکتی ہے، تو السکوت خیر من املاء الشر، خاموش رہنا بہتر ہے. اور اگر اچھی بات ہے، بھلی بات ہے، کسی کی تسلی ہو رہی ہے، کسی کا دل خوش ہو رہا ہے شرعی حد میں رہ کر، یا یہ کہ کسی کو بھلائی کی بات کہہ رہے ہیں، دین کی بات کہہ رہے ہیں، کسی کو علم سکھا رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تو پھر ایسے موقع پر بولو وہ املاء الخیر خیر من السکوت. یہ زبان میرے بھائیو اتنی قیمتی، اتنی قیمتی، اللہ اکبر، اتنی قیمتی. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی بچے کا، اگر کسی عورت کا بچہ گم ہو جائے، اب گم ہو جائے کا مطلب یہ کہ اس کا انتقال ہو جائے، یا یہ کہ گم ہو گیا، ملا ہی نہیں، ادھر ادھر کوئی اغوا کر کے لے گیا، گم ہو گیا بچہ، تو باپ کو اتنا صدمہ نہیں ہوتا جتنا ماں کو ہوتا ہے. تو حدیث میں یہ کہا گیا کہ من عزا سکلا، گم کرنے، بچے کو گم کرنے والی ماں کو جو شخص دو تسلی کے الفاظ کہہ دیتا ہے، دو تسلی کے الفاظ، کسی بردن فی الجنہ، ایسے شخص کو جنت میں چادر پہنائی جائے گی، قیمتی چادر. اب جنت میں چادر اسی وقت پہنائی جائے گی جب وہ جنت میں جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ کسی عورت کو اپنی زبان کے دو اچھے بول کہہ کر دل کی تسلی کوئی دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ نصیب فرماتے ہیں. اب ایسا کرو، کسی کو بیمار دیکھو تو اس کو دو الفاظ اچھے کہہ دو، کسی کو پریشانی میں دیکھو دو اچھے الفاظ کہہ دو، دیکھو کہ کوئی اپنی اولاد سے پریشان ہے دو اچھے الفاظ کہہ دو، پتا ہے کہ یہ آدمی پریشانی میں ہے تو راستے میں چلتے چلتے پوچھ لیا کہ بھائی سب خیریت ہے کہ نہیں، اللہ ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ، اس پہ صبر کرو، اللہ تم کو بہت اجر دے گا. جب تمہارا انتقال ہو جائے گا تو پتا چلے گا کہ اس میں کیا کیا راز پوشیدہ تھے، اور تم اس وقت خوشی محسوس کرو گے کہ بہت اچھا ہوا کہ اللہ نے مجھے یہ مصیبت دی تھی جس کی وجہ سے مجھے آخرت میں اتنا زیادہ اجر ملا. تو پہلے تو یہ کہ بولو ہی مت بغیر ضرورت کے، بولنے کی نوبت آئے تو دیکھو کہ خیر ہے یا شر. اور تیسری بات یہ ہے میرے بھائیو کہ اپنی زبان کو ذکر میں مشغول رکھو، ذکر میں مشغول، ہاتھ میں تسبیح رکھو اور یہ طے کر لو کہ پورے دن میں مجھے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پورے دن میں مجھے 200 مرتبہ کلمہ طیب پڑھنا ہے، پورے دن میں مجھے 300 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے. میں یہ تعداد ایسے ہی مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، کوئی 1000 مرتبہ پڑھ سکے گا، کوئی 5000 مرتبہ. اپنی جو پورے دن کی ذمہ داریاں ہیں ان کو سامنے رکھ کر فارغ وقت کے لیے طے کر لو. اب جب طے کر لے گا تو اس معمول کو پورا کرنے کے لیے ادھر ادھر کسی سے بات ہی نہیں کرے گا. اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ لایعنی کی اور گناہوں کی مجلسوں اور محفلوں سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ ادھر ادھر کی باتیں نہ ہوں. تو یہ تین نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ املک علی کا لسانک، اپنی زبان کو خوب کنٹرول میں رکھو. میرے بھائیو اس کا میں بھی بہت زیادہ محتاج ہوں، آپ سب محتاج ہیں، ہم سب محتاج ہیں. اگر ہماری زبانیں کنٹرول میں نہیں رہے گی تو قیامت کے دن لینے کے بجائے دینے پڑ جائیں گے. اس لیے ہر شخص اس لائحہ عمل پر عمل کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالی ہم سب کو خوب توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
الحمد لله الواحد الأحد الواهب الوالي الصمد، نحمده على أن خلق الخلق وقدره من غير معين ومدد، ونشكره على أن جعلنا من أشرف مخلوقاته وأفاض علينا نعما لا تحصى ولا تعد. أشهد أنه لا إله إلا هو، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الخلق من الأحمر والأبيض والأسود، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى الأبد. اما بعد فيا ايها الناس اشكروا الله على نعمائه واحمدوه على آلائه من حيث انه جعلنا اشرافا متبركه وازمانا متبركه وازمانا متبركه وقسم الزمان على 12 شهرا منها 4 حرم الثلاثة المتوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب المفرد ووعد لمن عمل فيها من الصالحات بالأجر الجزيل وحسن المدد فيا عباد الله لا تزيعوا هذه الأشهر المحترمة فلا تظلموا أنفسكم فيها من ارتكاب الأفعال الخبيثة فيا عباد الله فمن حافظ نفسه فيها فقد اهتدى فيا عباد الله لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فيا عباد الله علينا أن نحفظ لساننا كما قال الشيخ حفظه الله علينا أن نحفظ لساننا ونقدر لساننا قال النبي صلى الله عليه وسلم أملك عليك لسانك قال النبي صلى الله عليه وسلم كف عليك لسانك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سكت نجا املاء الخير خير من املاء الشر والسكوت خير من املاء الشر قال علي رضي الله تعالى عنه جراحات السنان لها التيام ولا يلتام ما جرح اللسان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك واجعل اللهم آمنة مؤمنة وسائر بلدان المسلمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك اللهم إنا نعوذ بك من إبليس وجنودهم اللهم إنا نجعلك اللهم في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت واصرف عنا كيدهم ومكرهم وشرهم بما شئت وكيف شئت اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجعة نعمتك وجميع سخطك اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم اجعل خير ايامنا يوم نلقاك فيه، اللهم اجعل خير اعمالنا خير خواتمها، اللهم انا على سكرات الموت، اللهم انا على غمرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.